آپ حضرات قریب قریب آ جائیں، بچے ادھر ہو جائیں، بڑے آگے بیٹھ جائیں. ادھر آ جائیے. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: لا يقعد قوم يذكرون الله تعالى إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اس سے یہ فائدہ ہوا کہ آپ حضرات کی توجہ ملنا آسان ہو جائے گی. یہ جو بیچ میں سماج کی دیوار آ رہا تھا، میرے پیارے مرشد، میرے شیخ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اکبر صاحب دامت برکاتہم العالیہ، عجیب تربیت کا انداز ہے. فرمایا کہ جب کبھی بڑے موجود ہوں اور انتظام کی وجہ سے کسی اونچی جگہ پر یا کرسی پر بٹھا دیا جائے انتظاماً، تو ایک مراقبہ کرنا ہے. اور وہ مراقبہ یہ کرنا ہے کہ تنکا جو ہے وہ دریا کی ظاہری سطح پر ہوتا ہے، اور موتی جو ہوتے ہیں، دیکھو ٹیک نہ لگاؤ، آگے بیٹھ جاؤ، لگتا ہے ابھی تو آپ کی شادی نہیں ہوئی ہوگی نا، ابھی تو کمر سے بہت کام لینا ہے بیٹا. اگر اتنی جلدی کمر کو ٹیک لگا لیا تو انشاءاللہ بھی کمر سے بہت کام لینا ہے، اور شادی بھی سراسر کمر کے زور سے کام آئے گی. اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ جناب ایک آدمی تمہارے دھیان میں بیٹھتا ہے، میں اپنی بیٹی اس کو دینا چاہتا ہوں، تو میں کہوں گا بھائی اس بیچارے کا تو یہ حال ہے کہ کمر سے ٹیک لگا کر بیٹھتا ہے دیوار سے. تو میرے پیارے مرشد، میرے شیخ کی تربیت کا عجیب انداز. حضرت نے فرمایا انتظامی بات ہے، کبھی ایسا موقع ہوگا کہ بڑے نیچے تشریف فرما ہوں گے اور انہی کے حکم پر اوپر کرسی پر بٹھا دیا جائے گا. تو فرمایا یہ مراقبہ کرنا کہ تنکا جو ہے دریا کی اوپر اور ظاہری سطح پر ہوتا ہے، اور موتی دریا کی گہرائی میں ہوتا ہے. ماں جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، در تگے دریا گوہر با سنگ ہاس، کہ موتی دریا کی گہرائی میں پتھروں کے درمیان میں ہوتا ہے. اسی سے لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں. لیکن فرمایا کہ اپنے کو یہ مراقبہ کرو کہ ہم تنکے ہیں اور جو بڑے نیچے تشریف فرما ہیں وہ موتی ہیں. اور دوسری بات فرمائی، حضرت والا کا سمجھانے کا عجیب انداز ہے. فرمائے کہ دیکھو ایک بات ہے کہ اگر گدھے کو پہاڑ پر چڑھا دیا جائے تو شیر تو نہیں بن جائے گا، وہ گدھے کا گدھا ہی رہے گا. اس لیے قیمت جو ہے وہ کرسی پر بیٹھنے سے یا اونچا بیٹھنے سے نہیں ہوتی، اس چیز سے ہماری قیمت نہیں لگے گی. ایک بات. اور دوسری بات, میرے شیخ اور میرے مرشد فرماتے ہیں کہ حضرت کا عجیب جملہ ہے, ایک اصول اور قاعدہ بیان فرما دیا. وہ کیا؟ سنت کی تعریف اور بدعات کی تعریف. اب حضرت کا مضمون دیکھیے اور عاشقانہ تعریف. فرمائے کہ محبوب کو محبوب کے طریقے سے خوش کرنا یہ سنت ہے, محبوب کو محبوب کے طریقے سے خوش کرنا یہ سنت ہے, اور محبوب کو اپنے طریقے سے خوش کرنا یہ بدعت ہے. کیسی عاشقانہ تعریف ہے مولانا. یعنی محبوب کو طریقے خوش کرنے کے دو طریقے ہیں, ایک تو محبوب کو پوچھا جائے بھائی آپ کیسے خوش ہوں گے, اور ایک یہ کہے کہ نہیں میں اپنی مرضی کروں گا. سبحان اللہ. تو محبت کا کیا مقام ہے؟ محبت کا مقام یہ ہے کہ محبوب کی خوشی کو دیکھا جائے. مولانا الیاس صاحب تشریف لائیں گے کیا؟ مفتی الیاس صاحب کو خبر دی؟ اطلاع میں نہیں دی. اچھا, گویا نئی نئی شادی ہوئی ہے, یعنی نئے طلبا ہے نا, تو نئی نئی. تو محبوب کو خوش کرنے کے دو طریقے ہوئے, ایک تو یہ کہ میں اپنی مرضی سے خوش کروں محبوب سے, اور ایک طریقہ یہ ہے کہ محبوب کو محبوب کی مرضی سے خوش کیا جائے. تو محبت کا کیا تقاضا ہے؟ یہی نا کہ محبوب کو محبوب کی مرضی سے خوش کیا جائے. لہذا محبوب کو محبوب کی مرضی سے خوش کرنا یہ سنت ہے, اور محبوب کو اپنی مرضی سے خوش کرنا یہ بدعت ہے. سبحان اللہ. کوئی پوچھے سنت کی تعریف, محبوب کو محبوب کی مرضی سے خوش کرنا یہ سنت, اور محبوب کو اپنی مرضی سے خوش کرنا, نہیں میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں ایسے کروں. اب دیکھیں نا, داڑھی کا رکھنا یہ واجب ہے. اب ایک میرا دل چاہتا ہے کہ جی میں داڑھی ہو میں بھی خوش رہوں اور زمانے کو بھی خوش کروں. لہذا اس لیے کیا کرے, داڑھی تو رکھی. حکیم الامت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ شعر سنایا کرتے تھے کہ داڑھی تو رکھ لی انہوں نے سن کی سی, داڑھی تو رکھ لی انہوں نے سن کی سی, مگر وہ بات کہاں مولوی مدن کی سی. یعنی اپنی مرضی سے تھوڑی تھوڑی تو داڑھی رکھ لی, کہ جی وہ داڑھی ایسی ہو جو 40 قدم سے نظر آ جائے, داڑھی ایسی ہو جو 40 قدم سے نظر آ جائے. نہیں ایسی نہیں, بلکہ داڑھی محبوب کی مرضی اور خوشی کا ایک مٹھی داڑھی رکھے. اور پھر حضرت والا نے عجیب انداز سے سمجھایا, فرمایا کہ دیکھو مٹھی اپنی ہو, اپنے بچے کی مٹھی نہ ہو اور اپنی بیوی کی مٹھی نہ ہو. اس سے محبت تو کرو لیکن اپنی بیوی کی مٹھی سے نہ ناپو, اپنی مٹھی سے ناپو. سبحان اللہ. اور پھر مٹھی سامنے سے, مٹھی دائیں سے اور مٹھی بائیں سے. اب آپ دیکھیں داڑھی رکھنا بھی ایک فیشن ہے نا. کسی کا دل چاہا, کسی کا دل چاہا, چونکہ ہاکی پسند ہے تو آسٹر ٹرف کا گراؤنڈ بناتے بناتے ایک لکیر کھینچ دی اور ہاکی بنا دی. یعنی بال گال اتنا فارغ البال کیے کہ کرتے 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 پوری ایک لکیر بنا دی. کیوں؟ کہ جی ہمیں ہاکی بہت پسند ہے اس لیے ہاکی جیسی داڑھی بنا دی. کسی کا دل چاہا تو فرینچ کٹ بنائی, یہاں گال صاف کے یہاں داڑھی نکال لی, اس کا نام رکھ دیا فرینچ کٹ. بعد اب عجیب فیشن یہ چلا کہ داڑھی نہیں ہے لیکن یہاں پر رکھتے ہیں, یہ داڑھی کا بچہ ہے. اور مسئلہ یہ ہے کہ داڑھی کے بچے کا رکھنا بھی واجب ہے. اب کیا ہوا کہ جی شوق ہوا یہ داڑھی کاٹی بس یہاں رکھ لیا, جو جی فیشن ہے. تو ہم فرج کنٹ رکھیں یا فلا کٹ رکھیں, مدینہ کٹ کیوں نہ بنائیں؟ میرے مرشد میرے پیارے شیخ کا شعر فرماتے ہیں, مدینہ 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 مدینہ, یہ میرے شیخ کا شعر ہے. مدینہ 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 مدینہ, بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ, بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ. مدینہ 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 مدینہ, بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ. تو مدینہ کٹ کیوں نہ بنائے میرے دوستوں, یعنی جس سے ہمارے محبوب خوش ہو جائیں. اب ایک ہے کہ میں اپنی مرضی سے داڑھی رکھوں, ایک ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی سے داڑھی رکھوں. علیحدہ اب داڑھی رکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیے ہمارے دو جبڑے ہیں, تو جہاں پر التقائے جبڑتین ہو, اب یہ لغت آپ عربی میں تلاش نہیں کیجیے گا, التقائے فکین, اس کا ترجمہ میرے مرشد نے کیا فرمایا, التقائے جبڑتین, یعنی جہاں دو جبڑے مل رہے ہیں. اور مرغی کو اچھا اس کو اور آسان سمجھیے, مرغی کی ٹانگ ہماری مرغوب اور پسندیدہ ڈش ہے, مرغی کی ٹانگ مرغوب اینڈ پسندیدہ ڈش ہے. لہذا مرغی کی ٹانگ منہ میں رکھی دو جبڑوں کے درمیان, بس جو زیرے ٹانگ بال آ جائیں وہ داڑھی کے حکم میں, جو اس کے اوپر رہیں اس کو کاٹ سکتے ہیں. مسئلہ آسان ہوگی نا سمجھنا جی, یعنی دو جبڑے ایسے, یہ جو جبڑے ملا ہے, اب اس جبڑے کے درمیان اس کے اوپر والا ہے اس کو فارغ البال کر سکتا ہے, اور اس کے جو نیچے آیا یہ داڑھی رکھنی ہے. اور یہی مسئلہ خط کا ہے کہ خط بنانے کا مسئلہ یہ ہے کہ جو بال سینے کی طرف جا رہے ہیں ان کو کاٹ سکتا ہے, کیوں, نیک صحبت سے بھاگ رہے ہیں, زندہ رہنے کے قابل نہیں ہیں. اور جو بال داڑھی کی طرف آ رہے ہیں, گلے کے وہ بال جو داڑھی کی طرف آ رہے ہیں اس کو نہ کاٹے, کیوں, کیونکہ نیک صحبتوں میں آ رہے ہیں وہ زندہ رہنے کے قابل ہیں, ان کو رکھا جائے. ہو گیا نا جی. اچھا دیکھیے, ہم دنیا میں صبح سے لے کر رات تک کچھ نہ کچھ کام کرتے ہیں دو وجہ سے, یا تو عادتن کرتے ہیں کہ وہ ہماری عادت ہے, یا ضرورتن کرتے ہیں وہ ہماری ضرورت ہے, دو ہی کام ہیں. جیسے کھانا کھانا ہماری ضرورت ہے, کپڑے پہننا ہماری ضرورت ہے, استنجا وغیرہ ہماری ضرورت ہے. اگر ہم اس اپنے کام کو, چاہے ضرورت ہو چاہے عادت ہو, اگر ہم اس کو سنت کے مطابق بنا لیں تو یہی ہماری ضرورت اور عادت عبادت بن جائے گی. کھانا کھانا ہماری ضرورت, کیا اہتمام کریں, کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لیں, زمین پر بیٹھ کر کھانا یہ سنت ہے, دسترخوان بچھایا اور اس کے بعد بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھانا شروع کیا, اپنے سامنے سے نوالہ لیا, اگر نوالہ گر گیا اس کو اٹھا کر کھا لیا, لقمہ صاف کر کے کھا لیا, یہ بھی سنت ہے. اس کے بعد آخر میں اپنی پلیٹ کو صاف کیا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب برتن کو صاف کرتے تو برتن دعا دیتا ہے کہ عاتقت اللہ من النار کما عاتقنی من الشیطان, کہ اللہ تجھے آگ سے بچائے, یعنی مراد جہنم کی آگ سے بچائے, جیسے تو نے مجھے شیطان سے بچایا. یہ برتن دعا دیتا ہے جناب. اب وہ برتن کو صاف کیا, آخر میں انگلیاں چاٹ لی. امام بحقی رحمت اللہ علیہ نے روایت نقل فرمائی ہے کہ چونکہ حدیث شریف میں تین انگلیوں سے کھانا ثابت ہے, اور اگر ضرورت ہو تو انسان, جیسے چاول ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جو تین انگلیوں سے نہیں کھایا جا سکتا, تو ضرورت کی جیسے پانچ انگلی استعمال کی جا سکتی ہے. اور چمچے سے کھانے کا مسئلہ یہ ہے کہ جو کھانا ہاتھ سے نہ کھایا جا سکتا ہو, وہ ڈش جو ہاتھ سے نہ کھائی جا سکتی ہو, اس کے لیے چمچے کا استعمال کرنے کی اجازت ہے, جیسے رس ملائی ہے. چلو اگزامپل بھی دے دی نا, سیمپل بھی بتا دیا کہ رس ملائی ہے, آپ اس کو ہاتھ سے کھانا مشکل ہے نا جناب, کیونکہ چمچے سے کھانے میں اس کو سہولت ہے, لہذا اس کی اجازت ہے. تو امام بیکور رحمت اللہ علیہ نے روایت نقل کی ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم انگلی چاٹتے تھے تو سب سے پہلے وسطی یعنی درمیانی والی انگلی کو چاٹتے تھے, پھر اس کے بعد سبابہ یعنی شہادت والی انگلی کو چاٹتے تھے, اس کے بعد انگوٹھے کو چاٹتے تھے. تو پہلے کس کو چاٹے, بیچ والی انگلی کو, پھر شہادت والی انگلی کو, پھر انگوٹھے کو, اور اگر استعمال کی تو پھر اس کے بعد اس انگلی کا نام ہے بنسر عربی زبان میں, یعنی جو بیچ کی انگلی اور چھوٹی کی دور انگلی کے درمیان, اور آخر والی خنسر, پھر اس طرح اس کو اس ترتیب سے چاٹ لیں. تو کیا ہوگا, اب انگلی چاٹ رہے ہیں اس کو ہم نے اس طریقے کے مطابق کر لیا, تو یہ ہماری ضرورت ہے. کھانا کھانا ہماری ضرورت ہے. آخر میں دعا پڑھ لی, الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین یا وجعلنا مسلمین, آخر میں دعا پڑھ لی تو میرے پھر دسترخوان کو اٹھا لیا. پھر میرے پیارے دوستوں, کھانا کھانا 100% ہماری ضرورت ہے کہ نہیں, لیکن اسی ضرورت پر بھی ہمیں اجر ملے گا, سبحان اللہ. کیوں, سب رابطے کی وجہ سے, کنیکشن مل جانے کی وجہ سے. وہ کنیکشن اور رابطہ کہاں سے مل گیا, مدینہ شریف سے. ہمارے سیٹلائٹ مدینہ شریف سے جو سیٹلائٹ کا رابطہ ہو گیا, کیوں, کون سا سیٹلائٹ, سنت کا سیٹلائٹ. اس سنت کے سیٹلائٹ کی برکت سے جب ہمارا مدینہ شریف سے رابطہ ہو گیا, تو ہمیں کھانا کھانا جو 100% ہماری ضرورت ہے اس کھانا کھانے پر بھی اجر اور ثواب ملنا ہے. بلکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایسے وقت میں جبکہ من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئت شہید, ایسے وقت میں جبکہ سنتوں کو چھوڑا جا رہا ہو یا سنتوں کا مذاق اڑا جا رہا ہو, ایک سنت کو زندہ کرنے سے 100 شہید کا ثواب ملے گا. اب کیا کرتے جی, اگر ہم پلیٹ چاپ صاف کریں نا, کہتے ارے میاں کیا فقیر ہو تم, بھیک منگے ہو, یہ کیا تم کر رہے ہو؟ جی بے شک ہم لوگ فقیر اور بھک منگے ہیں, اور ہماری فقیری اور ہمارا بھک منگا ہونا قرآن پاک میں اللہ تعالی نے رجسٹرڈ فرما دیا. کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء, اے تمام انسانوں تم سب کے سب فقیر ہو, لیکن بادشاہوں کے نہیں, مالداروں کے نہیں, اللہ اللہ کے فقیر ہو. تو جب ہماری فقیری رجسٹرڈ ہے, رزق عطا فرمانے والے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقہ بتا رہے ہیں در حقیقت وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی کا طریقہ اور ذریعہ ہے. تو میرے پیارے بھائیوں اور دوستو, ہم وہ جو سنت پر عمل کریں گے در حقیقت اس سے اللہ تعالیٰ کا قرب ملے گا. اور یہ فقیری تو اس وقت پتہ چلتی ہے, آج تو جی مال ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے, عافیت عطا فرمائے. کہتے ہیں سائیکل ہے, چکر ہوتا ہے, پھر ہے زمانے, تلکل ایام نداولہا بین الناس, ہم دن و رات کو لوگوں کے درمیان میں پھرتے رہتے ہیں, کبھی غریبی بھی آ جاتی ہے, پھر اس وقت پتہ چلتا ہے ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا, 7 پشتوں کے کھانے والے. میرے مرشد نے سنایا کہ ڈیفنس میں ایک آدمی تھا ہمارے کراچی میں, کافی پرانی بات ہے, اس کو علماء نیک لوگ جاتے سمجھاتے, بھائی نماز پڑھو, دین کے کچھ سنت سیکھو, مسائل سیکھو, دین پر عمل کرو. کہتے تھے یہ نماز تو وہ پڑھے جو غریب ہو, میرے پاس تو اتنی کوٹھیاں ہیں, اتنے مکانات ہیں, اور میرے پاس اتنا مال ہے کہ میری 7 پشتیں بیٹھ کر کھائیں گی, میں کیوں نماز پڑھوں؟ دن پھرے, عالم یہ ہوا اللہ کی شان کے ایسا امتحان میں مبتلا ہوا کہ اس کو کوئی کینسر ہو گیا. اب جو علاج شروع ہوا, مال خرچ نہ ہوا, پتا چلا کوٹھیاں بکنے شروع, مکانات بکنے شروع. وہی شخص جو کہتا تھا کہ میری 7 پشتیں بیٹھ کر کھائیں گی, عالم یہ ہوا کہ وہ زکات مانگنے لگا. اس لیے میرے پیارے دوستو, ہم اس رزق کے ذرے ذرے کے محتاج ہیں, ہم لوگ محتاج ہیں اس کے. یہ اللہ تعالی کی طرف سے آتا ہے, یہ شاہی عطیہ ہے کھانا در حقیقت. اگر بادشاہ کسی کو انعام میں گندم دے اور گندم کی تھیلی کھل جائے, وہ ایسے چھوڑ کے چلا جائے گا, ایک ایک دانے کو سمیٹے گا, کہے گا یہ شاہی عطیہ ہے. تو یاد رکھیے گا, یہ جو کھانا اللہ تعالی ہم کو عطا فرما رہے ہیں, یہ ان کی طرف سے عطیہ ہے, عنایت ہے ان کی. لہذا اس کے ذرے ذرے کے ہم محتاج ہیں. اس لیے میرے مرشد نے سکھایا کہ دسترخوان پر بھی جو اس کو بھی صاف کرو, اور فرمایا کہ دسترخوان پر جو ذرات تم اٹھا نہ سکو اس کو پھر ایسی جگہ ڈال دو جہاں پاؤں نہ پڑتے ہو, وہاں پر چیونٹیاں کھا لیں گی. سبحان اللہ, کتنا ادب سکھایا اس رزق کا بھی. تو میرے پیارے دوستو, میں عرض کر رہا تھا کہ صبح سے لے کر شام تک ہم جو کام کرتے ہیں, یا تو ضرورتاً کرتے ہیں یا عادتاً کرتے ہیں. جیسے جوتے اتارنا, جوتے اتارنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ سیدھے پاؤں میں سے پہلے اتارا, الٹے پاؤں میں سے بعد میں, اور پہنا تو الٹے پاؤں میں پہلے پہن رہے. اور میرے مرشد فرماتے ہیں دیکھو شلوار پہننے کے 3 طریقے ہیں. ایک طریقہ تو ہے کہ سیدھی ٹانگ پہلے داخل کی جائے, دوسرا طریقہ ہے الٹی ٹانگ داخل کی جائے, اور تیسرا بھی ایک طریقہ ہے. فرمایا وہ کیسے؟ شلوار کو ایسے چھلانگ ماری, دونوں ٹانگ ایک ساتھ داخل کر دی. یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا, کوئی کہ میں تو اتنا بڑا ایتھلیٹ ہوں, جمپنگ ماسٹر ہوں, ایسے جمپ لگاؤں گا دونوں ٹانگ ایک ساتھ داخل کر لوں گا. تو میرے پیارے دوستو, اگر سیدھی ٹانگ میں پہلے شلوار پہنے, سیدھے بازو میں پہلے آستین پہنے, سیدھے پاؤں میں پہلے موزہ یا جوتا پہنے, تو یہی سنت ہے. اس لیے حضرت والا میرے مرشد ایک دفعہ مسجد سے باہر کو تشریف لے جا رہے تھے, حضرت نے فرمایا کہ دیکھو مسجد سے باہر نکلنے کی سنت یہ ہے کہ الٹے پاؤں کو پہلے نکالا جائے, اور جوتا پہننے کی سنت یہ ہے کہ سیدھے پاؤں میں جوتا پہلے پہنا جائے. اب دیکھیں دو سنت کو جمع کرنا ہے. تو میرے مرشد نے کیا کیا کہ الٹا پاؤں مسجد سے باہر نکال کر اس کو جوتے کے اوپر رکھ دیا, پھر سیدھا پاؤں باہر نکال کر اس کو جوتے کے اندر داخل کر دیا. دونوں سنتیں جمع ہوگی نا جناب. اور اسی طرح جب مسجد میں آنا ہو الٹا پاؤں پہلے جوتے سے نکالنا سنت ہے, الٹے پاؤں کو نکال کر اس کو جوتے کے اوپر رکھا اور پھر سیدھا پاؤں کو نکال کر مسجد کے اندر داخل کر دیا. تو دونوں سنتیں جمع ہو گئی نا جناب. سبحان اللہ. لہذا میرے پیارے دوستوں, ہم اپنی عادت, اپنی عبادت, ہم اپنی عادت اور اپنی ضرورت کو اگر سنت کے سانچے میں ڈھال لیں تو یہی کیا بن جائے گا, عبادت بن جائے گا. اور اسی کے لیے تو ہے اپنی سنتوں کو سیکھنے کے لیے, احکام کو سیکھنے کے لیے یہی مساجد کے اندر جو درس ہو رہے ہیں, یہی جو دینی مدارس ہیں میرے پیارے دوستوں, یہ علماء کی مجلس اور یہ دین کے لیے, دین کے نام پر یہ جو جمع ہونا اسی مقصد کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی کو سیکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ کس بات سے راضی ہوتے ہیں, اسی مقصد کے لیے سب کام ہے. تو نتیجہ کیا ہوگا, وہی ہماری عبادت بن جائے گی, ضرورت ہماری, عادت ہماری, یہی ہماری عبادت بن جائے گی. لہذا اس لیے یہ جو ماشاءاللہ دراسات کا دینیا کا سلسلہ شروع ہے, اس کے میں بھی اپنے لیے, اپنے دوست و احباب کو متوجہ کے لیے سیکھو, یہ سیکھنے سے دین آتا ہے, یہ دین کی عجیب برکت ہے, یہ آتا ہے سیکھنے سے, دیکھنے سے نہیں آتا, سیکھنے سے آتا ہے. اگر دیکھنے سے آ سکتا ہوتا تو کوئی روٹی پکا کر سکھائے. کتنے زمانہ ہو گیا روٹی کھاتے ہوئے, اپنی ماں کو دیکھا پکاتے ہوئے, بہنوں کو دیکھا, بیویوں کو دیکھ رہے پکاتے ہوئے, کوئی روٹی پکانا تو دور کی بات, پیڑا بنا کے دکھا دے, جو سر آپ مشکل ہے کہ نہیں ہے, کیسا گول, حالانکہ کرنا تو یوں ہی ہوتا ہے نا, سب ہاتھ ہی تو ہلانا ہے لیکن پیڑا بنا کے دکھا دے, پتا چلا پیڑا بنانا بھی مشکل. وہ قاری صاحب نظر نہیں آ رہے کہ تشریف لے گئے وہ. اچھا ٹھیک ہے. تو پیڑا بنانا, حالانکہ دیکھ بھی رہے ہیں, پیڑا بنانا مشکل, پھر بیلنا مشکل. پتا چلا ہم سے کبھی کوشش بھی کیے نا تو کبھی یوں بھاگ رہی, کبھی یوں بھاگ رہی. اب بیلنے تو اس کو ہاتھ میں لینا مشکل. اب عورتوں کو دیکھے ماشاءاللہ بیویاں کیسے کھٹ 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 کیا دھن کر کے ڈال دیا, اب ہم لوگ ہاتھ میں لے لیں تو قابو ہی نہیں آتی. پھر اس کو توے پہ ڈالو تو پتا چلا کہ پاکستان کا جھنڈا بن گیا, اوپر سے یوں نیچے ہوتا ہے نا سیدھا. تو کیا بات ہے, دیکھ تو رہے ہیں سیکھ نہیں رہے. لہذا اس لیے یاد رکھیے گا, دین دیکھنے سے نہیں سیکھنے سے آتا ہے, سیکھنے کی ضرورت ہے. بس اسی کے لیے یہ مجالس, یہ صحبت اہل اللہ, یہ مدارس سے دنیا اسی مقصد کے لیے. اگر ہم سیکھیں گے نہیں تو یاد رکھیے گا نتیجہ کیا ہوگا, بغیر علم کے محنت تو ہوگی, بغیر علم کے محنت تو ہوگی لیکن اس محنت پر ہمیں نتیجہ نہیں ملے گا. اور دین کی برکت اتنی عجیب ہے کہ کم محنت پر اجر زیادہ, محنت کم ثواب زیادہ, کیسے مزے. یہ سنت کی برکت, مسئلے کی برکت ہے, مسئلہ معلوم ہو بڑی راحت رہتی ہے. اس لیے مسائل سیکھنے کا اہتمام ہو. اب ایک آخری مضمون جو میں نے آیت سے متعلق بھی جو آیت پڑھی تھی, سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زر غبن تزدد حبن, کہ ناغا دے کر ملاقات کرو تو اس سے محبت میں اضافہ ہوگا. میرے مرشد میرے شیخ نے فرمایا کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ایک طرف, اور دوسری طرف حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کنت الزما بصحبت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں لپٹا اور چپٹا رہتا تھا. اس لیے ملتزم جو ہے, ملتزم اس کے معنی یہی ہیں, لپٹنے کی جگہ, چپکنے کی جگہ, چمٹنے کی جگہ, اس کے معنی یہی ہے. اور ملتزم کون سا حصہ ہے, کعبہ شریف کے دروازے کے بعد والی جو دیوار سے لے کر حجر اسود تک, وہ جو دیوار ہے, دروازہ نہیں, دروازے کے بعد سے جو دیوار حجر اسود تک ہے, در حقیقت وہ ملتزم ہے.
کیونکہ دیکھیں گے وہاں تماشا تو ساری دنیا کعبہ شریف کے دروازے سے چپٹی ہوئی. چپٹنے کو تو چپٹ جائے, لیکن جو چپٹنے کی جگہ ہے وہاں تو چپٹے, جو چپکنے کی جگہ ہے وہاں تو چپکے. کیونکہ آپ وہاں جائیں گے وہاں تو عجیب تماشے ہو رہے ہیں کہ کیا گزرے اشارے عجیب عجیب انداز سے, ہر آدمی اپنی مرضی کر رہا ہے. اس کو بھائی ایسا کرو, وہ نہیں جی اب سب ٹھیک ہے سب ہو جاتا ہے ہمارا ہو جاتا ہے. پھر یہ تو ایسا ہی ہوا, دو آدمی مسجد کے باہر بحث کر رہے تھے. ایک آدمی کہہ رہا تھا بغیر وضو نماز ہو جاتی ہے, اور دوسرا کہہ رہا تھا بغیر وضو نماز نہیں ہوتی. ابھی یہ دونوں لڑ رہے تھے, ایک آدمی مسجد سے نماز پڑھ کے نکلا تو انہوں نے کہا بھائی صاحب ہمارا ایک مسئلہ حل کر دیں, آپ بھلے آدمی معلوم ہوتے ہیں, میں کہہ رہا ہوں بغیر وضو نماز نہیں ہوتی, یہ کہتا ہے بغیر وضو نماز ہو جاتی ہے, اب آپ فیصلہ کر دیں. تو اس نے کہا وہ بغیر وضو نماز ہو جاتی ہے. وہ کیسے, کیا دلیل ہے؟ کبھی پڑھ کے تو آ رہا ہوں میں. تو اگر اسی کے نام رکھا کہ کھڑے ہوئے جھک گئے, کھڑے ہوئے بیٹھ گئے, سجدہ کیا, اسی کے نام نماز رکھا تو ٹھیک ہے بھائی, یہ تو ہو گئی. لیکن حقیقت ہے یہ نماز کیا مل جائے گی؟ اس لیے یاد رکھنا, دیکھا دیکھی نہیں کہ جی وہاں گئے وہاں سب ایسے ہی کر رہے تھے ہم نے بھی ویسے ہی کیا. تو دیکھیں کتنی عجیب بات ہے. میرے مرشد نے ایک عجیب مضمون فرمایا, فرمایا کہ دیکھو عرفات کا دن ہے, نو ذی الحجہ کا دن, عرفے کا دن ہے نا, اس دن سارے حاجی عرفات کے میدان میں جاتے ہیں. اب ایک حاجی نے سوچا کہ جب سے میں آیا ہوں ایک مرتبہ ملتزم پر نہیں گیا, کعبہ شریف میں جگہ نہیں ملی, حتیم میں نماز نہیں پڑھی, حجر اسود کو بوسا نہیں دیا, مقام ابراہیم کو غور سے دیکھ نہیں سکا. آج سارے حاجی گئے ہوں گے عرفات کے میدان میں, چلو میں آج کعبہ شریف چلتا ہوں, خوب طواف کروں گا, خوب حجر اسود کو بوسا دوں گا, خوب ملتزم سے لپٹوں گا, خوب مقام ابراہیم پہ نماز پڑھوں گا اور خوب حتیم میں نمازیں پڑھوں گا. سارا دن اس نے وہاں گزار دیا. کہا دیکھا آج تو میں عرفات میں آ گیا, سارے آج ہی گئے عرفات کے میدان میں, اور دیکھو میں کعبہ شریف میں کیسے مزے لوٹ رہا ہوں. اس کا یہ کعبہ شریف میں رہنا آپ بتائیے فائدہ ہوگا؟ بلکہ الٹا اس کے لیے وبال اور مصیبت بنے گی. کیوں؟ میرے مرشد فرماتے ہیں چونکہ شاہ نے اس وقت خیمہ میدان میں لگا دیا, لہذا شاہی فرمان اب شاہی محل سے نہیں بلکہ خیمے سے جاری ہوں گے. فرمایا اس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت اور عنایت کی جو مہربانیاں عرفات کے میدان سے ہوگی, اب حاجی لال کعبہ شریف سے چپکے اس کو اللہ نہیں ملے گا. لاکھوں چپٹے بوسے دے سب کرے لیکن حاجی کو اللہ نہیں ملے گا. کیوں؟ کیونکہ اس وقت اللہ عرفات کے میدان میں ملے گا. فرمایا یہ ہے علم صحیح, اس کو کہتے ہیں سیکھنا, اور یہ چیز بغیر سیکھے آتی نہیں. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تو ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں چپکا رہتا تھا. اب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ذر حبن تزدد حبن, ناغا دے کر ملو اس سے محبت بڑھتی ہے, اور وہ فرماتے ہیں میں ہفتہ چپکا رہتا ہوں. اب فرق نظر آیا کہ نبی کا حکم ہے کہ ناغا دے کر ملو, اور صحابی کا عمل کیا ہے کہ میں ہر وقت چپکا رہتا ہوں آپ کی صحبت میں. تو بظاہر یہ بات الگ نظر آتی ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے میرے مرشد میرے شیخ فرماتے ہیں یہ جو ذرغبن تزدد حبن کا حکم ہے یہ رشتہ داروں کے لیے ہے. رہی بات ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس کو عرض کرتا ہوں, لیکن یہ جو مسئلہ ہے یہ رشتہ داروں کے لیے, اس لیے ایک مسئلہ یاد رکھنا چاہیے. عیادت کا مسئلہ یہ ہے کہ عیادت کرنا اس کے لیے درست ہے کہ جس کے جانے سے مریض کو دل میں خوشی آئے, اس کو اچھا لگے. ایسا آدمی جس کے جانے سے مریض کو تکلیف ہو, یاد رکھیے گا اس کے لیے عیادت درست نہیں ہے. اور پھر جس کے جانے سے خوشی بھی ہے پھر وہاں پر بھی جائے تو مریض کے سامنے جب جائے تو اچھی فرحت چہرے پر خوشی لے کر جائے. اب یہ نہیں کہ اس کو جا کر دیکھو آپ کی حالت دیکھ کر میں مر رہا ہوں کیا ہو گیا آپ کو, وہ مریض تو بےچارا خود ہی آدھا مر جائے گا وہاں پہ, آپ کو کیا ہو گیا, اب وہاں رونا شروع کر دیا. یاد رکھیے گا یہ طریقہ درست نہیں ہے, وہ تو خود ہی مر جائے گا پہلے ہی, کہے گا کہ ظالم تو آیا بس کان سے سوار ہو گیا میرے سر پر, وہ پہلے ہی آدھا مرا ہوا تھا پورا اس نے مار دیا آگے. اس لیے مریض کے سامنے جب جائے ہنستے مسکرائے, کہتے ہیں ود اسمائلنگ فیس,
متبسم مسکراتا ہوا جائے اور تسلی دے. اب جا کے یہ سوالات نہ شروع کرے آپ دوا کیا کھا رہے ہیں, ارے نہیں یہ دوا کھائیے. اب دس آدمی عیادت تو آتے ہیں دس الگ الگ دوا بتاتے ہیں, تب مریض کیا کرے, ایک بالٹی رکھے سب کی دوا اس میں ڈال کر گھوٹا لگائے اور سب کو کوئی پی جائے پورا, اور کیا کرے. دس آدمی دس دوا بتائیں گے, دس نسخے بتائیں گے, دس ڈاکٹر بتائیں گے, ہر آدمی الگ بتائے گا. تو معاف کیجیے گا یہ طریقہ درست نہیں ہے. عیادت کا مقصد یہ ہے کہ ایسی بات کرنا جس سے مریض کے قلب میں خوشی آئے, اس کو اطمینان ہو, ارے ماشاءاللہ آپ کے چہرے پہ تو بیماری لگتی نہیں ہے, آپ تو ماشاءاللہ بہت اچھے معلوم ہو رہے, انشاءاللہ بالکل اچھے ہو جائیں گے. تسلی دینی چاہیے کہ اللہ کی رحمت پہ بھروسہ کرو, انشاءاللہ اچھے ہو جاؤ گے. ایسے اچھے مسکراتے ہوئے اس کے ساتھ کوئی بات ہو, باہر جا کر کے تشویش کی بات مریض کے سامنے کرنا درست نہیں ہے. اس لیے عیادت بھی سیکھنی ہے. تو میرے پیارے دوستو, یہ جو حکم ہے, یہ ناغا دے کر ملاقات کرنے کا حکم رشتہ داروں کے لیے ہے. روزانہ ان کے ساتھ گھر پہ جا کے نہ پڑ جاؤ. جیسے ایک آدمی تھا بے روزگار تھا, بیوی نے کہا بھائی کب تک, اب تو آٹا ڈال کے ختم ہو گیا, اب کیا کریں, بچے بھی پریشان ہیں, کھانے کو کچھ نہیں, کیا کریں. انہوں نے کہا بیگم اب یہی ہو سکتا ہے کہ بچوں کو نانی کے گھر بھیج دو. اچھا بچوں کو نانی کے گھر بھیج دیں گے, میرا کیا ہوگا. ارے بھائی تیرا کیا ہے, تو اپنی ماں کیا چلی جا. اچھا اور آپ کیا کریں گے. میں تو سیدھا سادہ فقیر آدمی ہوں, میں اپنے سسرال چلا جاؤں گا. تو یہ حکم ہے کہ رشتے داروں سے ناغا دے کر ملو, جلدی جلدی مت ملو. اب رہی بات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, سبحان اللہ, اس کا جواب مار رومی دیتے. میرے شیخ کو مثنوی سے خاص ذوق ہے, ایک محبت ہے خاص, اس لیے مثنوی حضرت نے پڑھانا, اور الحمدللہ میں نے حضرت سے مثنوی پڑھی ہے. تو مار رومی فرماتے اس کا جواب دیتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کا, فرماتے ہیں نیست درغبن وظیفہ ماہیاں, ناغا دے کر ملاقات کرنا یہ مچھلیوں کا وظیفہ نہیں ہے. کیوں, زان کے بے دریا ندارت ان سے جان. بات یہ ہے کہ مچھلی بغیر دریا کے ایک لمحہ ایک تھوڑی دیر کے لیے بھی بغیر پانی کے رہ نہیں سکتی, اس کے لیے تو ناغا دے کر ملاقات مچھلی سے کہا جائے, ارے بھائی کیا تم ہر وقت پانی میں گھسی رہتی ہو, دیکھتے نہیں ہو سیلابی پانی آ رہا ہے اور پھر برف سے برف کا پانی پگھل کر آ رہا ہے, تمہیں نزلہ کھانسی ہو جائے گا, پھر کہاں ڈاکٹر سے تم انجیکشن لگوانے کے لیے جاؤ گی, ہر وقت ٹیشو پیپر لے کر اور ناک صاف کرتی رہو گی اور کھانسی بھی ہو جائے گی. پھر ویسے بھی آج کل ڈینگی کا مرض چلا ہے, اگر کوئی مچھر آ کر تمہیں کاٹ لیا پھر کیا ہوگا. تو مچھلی کیا جواب دے گی, مچھلی کہے گی بات یہ ہے کہ دریا کے پانی میری جان, میرے سانس ہے, میں دریا میں تو, اور پھر یہ بھی کہا کہ بڑی مچھلیاں چھوٹی مچھلی کو بھی کھا جاتی ہیں. اس نے کہا کہ بات یہ ہو سکتا ہے مجھے مچھلی نہ کھائے اور میں دریا میں رہوں, رہی بات ٹھنڈے پانی کی, تو بات یہ ہے کہ ٹھنڈے پانی ہمیں مضر نہیں ہے, تمہیں ہے ہمیں مضر نہیں ہے, بلکہ یہ ہماری حیات کا ذریعہ ہے اور ٹھنڈک سے ہمیں سکون ملتا ہے, لیکن بغیر دریا کے ہم ایک لمحہ ایک منٹ رہ نہیں سکتے. اب آگے معرومی فرماتے ہیں نیست, اب مچھلی کی مثال دے کر اب اللہ کے عاشقوں کی مثال سمجھا رہے ہیں, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بات کا جواب دے رہے ہیں. فرماتے ہیں نیست درغبن وظیفہ عاشقا, کہ ناغا دے کر ملاقات کرنا یہ عشق کا قانون نہیں ہے. کسی عاشق سے کہا جائے کہ تم روزانہ کیوں ٹیلی فون پر بات کرتے ہو, کہا جائے کہ اللہ والوں کے پاس روزانہ جاؤ, دین روزانہ سیکھو, ارے جی ابھی کل تو گئے تھے, ابھی صبح تو گئے تھے, دفتر روزانہ کیوں جاتے ہو, دکان پہ روزانہ کیوں جاتے ہیں, بیوی سے روزانہ کیوں ملتے ہیں, ناغا دے کر ملے نا, وہاں تو چھوڑنے کو تیار ہی نہیں ہے. جس دن بیوی نے کہا میں کے جا رہی ہوں, آہ نکل گئی اس دن کہ جانے کا نام سن کے میرا دل دہل گیا, ظالم یہ تیرے منہ سے کیا نکل گیا. اب اس کو کہہ رہے ہیں کہ خبردار میکے کا نام بھی نہ لو, بھول جاؤ میکے کو. بھائی کیسے بھول جائے, جب اپنی بیٹی جائے نا پھر وہ بیٹی کو داماد نہ آنے دے, پھر ذرا پوچھنا. اس لیے میں ایک بات اپنے دوستوں سے عرض کیا کرتا ہوں کہ دیکھو اپنی بیویوں کو آرام سے رکھنا چاہیے,
اور اس کا احساس کب ہوتا ہے؟ جب اپنی بیٹی روتی بھی آتی ہے کہ ابا کس ظالم سے تو نے میری شادی کر دی ہے، جو مجھے مارتا بھی ہے گالیاں بھی دیتا ہے. اس وقت مولوی صاحب کے پاس جاتے ہیں، مولوی صاحب خدا کے لیے میری بیٹی کے لیے تعویذ دے دو کہ میرا داماد میری بیٹی بھی کو آرام سے رکھے. تو کیا کبھی ہم نے اپنے لیے تعویذ لیا کہ ہم اپنی بیویوں کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں؟ کہ وہ بھی اللہ کی بندی ہے، کسی کی بیٹی ہے. جب اپنی بیٹی پر تکلیف آتی ہے نا، پھر اس وقت مولوی صاحب یاد آتے ہیں، تعویذ دبا دو کوئی، بس شوہر غلام بن جائے، بس اپنے لیے بھی تو کچھ کریں، ہمارے بھی تو غصہ قابو میں آئے. کبھی اللہ والوں سے اپنے غصے کا علاج بھی تو کریں کہ پاگل بنے ہوئے ہوتے ہیں، ہوش نہیں ہوتا ہم لوگوں کو کہ ہم کیا معاملہ کرتے ہیں، کیا منہ سے نکال رہے ہیں بات. تو عاشق، عاشق جو ہے وہ روزانہ ملے بغیر نہیں آتا. عاشق کا تو عالم یہ ہے، اماں بھیجتی جا سبزی لیا، گلی ہے پچھلی گلی میں سبزی کی دکان ہے، چکر لمبا کاٹ کے جاتا ہے. ظاہر بات ہے کہاں سے جا رہے ہیں سمجھ ہی رہے ہیں، اس کو چین ہی نہیں آ رہا، دن میں دس دس چکر لگا رہا ہے لیلا کی گلی کے. عاشق کو بولے نا ناغا دے کر ملے، پتا چلا عشق کا قانون الگ ہے. یہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو کہ جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی ہر وقت چپکے رہتے تھے، وہاں رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نیس درغبن وظیفہ عاشقا، ناغا دے کر ملاقات کرنا یہ عاشقوں کا کام نہیں ہے. کیوں؟ سخت مستسقیت جانے صادقہ، کہ جن کی جان اللہ کی محبت کی آگ میں جل رہی ہے، جن کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کمال درجے میں عشق اور محبت تھا، لہذا آپ کی محبت کا تقاضا یہ تھا کہ ایک لمحہ آپ کو چھوڑنے کو تیار نہیں. لہذا اس محبت کا نتیجہ یہ نکلا کہ کثیر الروایت صحابی بن گئے. 5374 روایتیں فرما رہے ہیں، اتنی روایتیں کسی صحابی سے نہیں ہیں. سبحان اللہ، یہ کیا ہوا؟ یہ عشق کی کرامت اور یہ عشق کی برکت تھی. اس لیے میرے مرشد فرماتے ہیں، یہ جو اللہ تعالی نے فرمایا الا، عربی زبان کے اندر تین حرف تنبیہ، حرف تنبیہ کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، الا اما ہا، یعنی جیسے ہم کہتے ہیں وارننگ، خبردار، ہوشیار، یہ وارننگ لکھ دیتے ہیں اور اوپر کھوپڑی بنا دیتے ہیں 440 وولٹ. تو اسی طرح سے الا، لہذا میرے مرشد نے جو الا کا ترجمہ فرمایا، فرمایا کہ دیکھو اپنے کانوں سے غفلت کی روئی کو نکالو اور غور سے بات سنو. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، صرف اللہ ہی کی یاد سے دلوں کو چین اور اطمینان ملے گا. علامہ قاضی ثناء اللہ پانیپتی رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر مظہری کے اندر فرماتے ہیں، بذکر اللہ معنی میں فی ذکر اللہ کے ہے. فرماتے ہیں کیسے، اس کو سمجھاتے ہیں کہ کما ان سمکتا تطمئن فی الماء ولا بالماء، کہ جس طرح سے مچھلیوں کو پانی کے ساتھ سکون نہیں ملتا جب تک وہ پانی کے اندر ڈوب نہ جائے، اس وقت تک اس کو سکون نہیں ملتا. فرماتے ہیں جس طرح جب تک ہمارا سر سے لے کر پاؤں تک جسم کا ایک ایک عضو اور ہماری زندگی کی ہر سانس اللہ کی یاد میں نہیں گزرے گی، اس وقت تک ہمارے دلوں کو چین، سکون اور اطمینان مل نہیں سکتا. کیونکہ ہم کہتے ہیں نا جی ہم تسبیح بھی پڑھ رہے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، زکات بھی دیتے ہیں، صدقہ بھی دیتے ہیں، نماز پابندی سے بھی پڑھتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، بزرگوں کے بیانات میں بھی بیٹھتے ہیں، تبلیغ میں وقت بھی لگاتے ہیں، لیکن دل کو سکون نہیں ملتا. میرے مرشد میرے شیخ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح سے مچھلی کا جسم کا کوئی حصہ اگر پانی سے باہر آ جائے یا کوئی حصہ باہر نہ آئے، تھوڑی دیر کے لیے مچھلی پانی سے باہر آئے، سکون ملے گا. فرماتے ہیں ابھی ہم عبادت کر رہے ہیں، اب گھر جا کر ہم نے کہا جی ذرا خبرنامہ بھی تو دیکھ لیں. تو پوچھتے ہیں بھائی خبرنامہ دیکھنے کی چیز ہے یا سننے کی چیز ہے؟ اس بن صاحب تھوڑا سا دیکھنے کی بھی چیز ہے. تو وہ دیکھ رہے ہیں، تو وہ جو دیکھ رہے ہیں لیلاؤں کو، اس لیے میرے مرشد نے فرمایا ٹی وی کے حرام ہونے کی یہ دلیل کافی ہے کہ مرد عورت کو دیکھتا ہے، عورت مرد کو دیکھتی ہے، مرد کا عورت کو دیکھنا حرام، عورت کا مرد کو دیکھنا حرام. اب ایسے صوفی صاحب تو نہیں ہے نا جیسے ہی عورت ہے استغفر اللہ استغفر اللہ، نہیں ہم عورتوں کو نہیں دیکھتے، اب حجین صاحب ہے ریسلنگ کتنی شوقین ہے, چڈی پہنے والے ننگے کو دیکھ رہی ہیں اور ہاتھ میں تسبیح بھی چل رہی ہے, ابھی تازہ تازہ حج کر کے بھی آئیں گے. اور ریسلنگ ہلک ہوگن کی ریسلنگ ان کو بہت پسند ہے, سبحان اللہ کی تسبیح بھی چل رہی ہے. اور پھر خصوصاً اگر پاکستان اور انڈیا کا میچ ہو, اللہ اکبر, اتنی بڑی عبادت ہے کہ کیا کہنا. اس لیے تو لوگ نماز پڑھنے اس دن مسجد میں نہیں آتے, بڑی عبادت ہے نا جی, بڑا عظیم الشان اجر ہے. کیونکہ اگر پاکستان جیت گیا نا, تمام قوم بغیر حساب کتاب جنت میں جائے گی, اور خدا نہ خواستہ ہار گیا تو وہی ہوگا. ابھی پچھلے دنوں جو یہ بھی کوئی میچ چلے تھے نا, پاکستان انڈیا کا وہ میچ جس میں ہر چوکے چھکے پہ فائرنگ ہوتی تھی اور ایک انڈین کھلاڑی آؤٹ ہوتا تھا, فائرنگ ہوتی تھی. تو رات کا وقت تھا, ہمارے ایک دوست کا فون آیا, میں نے سب اسے پوچھا بھائی کیا ہوا میچ کا, انہوں نے آگے سے عجیب جملہ کہا, کیونکہ قوم صبح سے مشغول تھی نا, پورا سناٹا کراچی سے لے کر پشاور اور پورے ملک میں اتنا سناٹا, دفتر بند, سب پور چھٹی ہو گئی نا, کیسا عجیب عالم تھا, پوری قوم مشغول. تو میں نے سب ان سے اتنا پوچھا یار میچ کا کیا ہوا, ٹیلی فون پر بات ہوئی. تو آگے سے ان کا جملہ بڑا عجیب تمہارا نا, اس جوش نے کہا کہ قوم کی ماں مر گئی. عجیب جملہ, لاکھوں روپے کی مٹھائی دریائے سندھ میں بہائی گئی. جھوٹ بول رہا ہوں بھائی میں, اخبار کی خبریں, لاکھوں روپے کی مٹھائیاں, کتنے روپے کی فائرنگ. آہ یہ عالم ہے. رہی بات خبروں کی بات, ارے مولوی صاحب ہم سب خبریں ہی تو سننا چاہتے ہیں, خبروں کی جاتے ہیں. میں کہتا ہوں بھائی, جس گھر میں بیوی موجود ہو وہاں ٹی وی کی کیا ضرورت ہے, بیوی خبریں کم دیتی ہے, ساری خبریں مل جاتی ہیں کہ نہیں. کیوں مولانا, بیوی کے ہوتے ہوئے ٹی وی کی ضرورت ہے؟ اب اس کا فائدہ ہی ہے, اس کو دیکھتے بھی نہیں, گناہ بھی نہیں ملے گا, خبریں بھی مل جائے گی, کس کے یہاں بچہ ہوا, ہونے والا ہے, کس کی شادی نہیں ہوئی, ہونے والی ہے, کیا فلاں خبر فلاں خبر فلاں خبر, یہاں تک کہ ملک کی اداکاروں کے بھی شادی کی خبریں مل جائیں گی. تو جہاں بیوی ہو وہاں ٹی وی کی کیا ضرورت ہے بھائی. تو میرے مرشد فرماتے ہیں یہ ٹی وی در حقیقت ٹی وی نہیں ہے بلکہ ٹی بی ہے, ٹیوبر کولسس, تپیدق ہے, یہ روحانی بخار اور بیمار ہے جو ہمیں اللہ کے قرب سے اور ان انوارات سے جو ہم عبادت کرتے ہیں ان انوارات سے ہمیں محروم رکھتا ہے. دیکھیں, بیان کرنا, بیان سننا, نماز پڑھنا, سنت پر عمل کرنا, تبلیغ میں جانا, بزرگوں کے پاس بیٹھنا, اس سے قلب میں نور پیدا ہوتا ہے. لیکن یہ جو ہم نے آنکھوں کا شیشہ کھولا ہوا ہے, یہ جو ہم نے کانوں کا شیشہ کھولا ہوا ہے, یہ جو ہم نے زبان کا شیشہ کھولا ہوا ہے, میرے پیارے دوستو, اس سے وہ عبادات کے انوارات ضائع ہوتے رہتے ہیں. آنکھوں سے آزادی نہیں ہے, جہاں آنکھ ہماری اس کو دیکھا اس کو دیکھا, کان سے جو سنا کوئی مسئلہ نہیں, غیبتیں سن رہے, گانے سن رہے, اور زبان سے اللہ کی پناہ. کیا عالم ہے, ہم دیندار کہلائیں لیکن اپنی زبان کا اللہ اکبر کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ جناب دیندار بھی ہیں. ایسی زبان کے اللہ کی پناہ, ایسے منہ سے فر فر کلمے نکلتے ہیں, تیری ماں تیری بہن کے حیران ہو جاتے کہ جناب کو دیکھو کتنی بڑی بڑی نمازیں عبادتیں ہیں اور زبان ان کی دیکھو کیا عالم ہے. اس لیے میرے مرشد فرماتے ہیں ہمیں سکون نہ ملنے کی وجہ ہے عبادت کے باوجود یہ ہماری معصیت اور گناہ کی وجہ ہے. کیونکہ جو ہم چپکے چپکے حرام لذتوں کو جو درامد کرتے ہیں, فرمایا اس کی وجہ سے ہمارے قلب کو سکون نہیں ملتا. اس لیے میرے شیخ فرماتے ہیں, فرماتے ہیں کہ دیکھو بجلی دو تاروں سے جلتی ہے, ٹھنڈی تار گرم تار, ایک لال ہوتی ہے ایک کالی ہوتی ہے, جس کو سائنٹیفک زبان میں کہتے ہیں پلس اور مائنس, مثبت اور منفی. جی نا سر, دو تارے جائیے گی نہیں, لہٰذا آپ دیکھیں سیل کے اوپر پلس کا نشان, نیچے مائنس کا نشان بنا ہوتا ہے. تو پلس مائنس جب دونوں تارے ملتی ہیں اس وقت ہوتے ہیں ٹھنڈی گرم تار, لال اور کالی تار جب دونوں ملتی ہیں اس وقت لائٹ جلتی ہے. میرے مرشد فرماتے ہیں اگر تم اطمینان قلب کا ایئر کنڈیشن اپنے دل میں چلانا چاہتے ہو تو ذکر اللہ کی دونوں تار لگاؤ, عبادت کرنے کی تار بھی جو کہ مثبت تار ہے وہ بھی لگاؤ, اور گناہ سے بچنے کا جو منفی تار ہے اس کو بھی لگاؤ, تب دل کے اندر اطمینان کا ایئر کنڈیشن چل جائے گا. اور فرمایا جب ذکر اللہ کا ایئر کنڈیشن تمہارے دل کو اطمینان دے گا دونوں تاروں کی برکت سے, تو نتیجہ یہ ہوگا نہ صرف تمہارے دل میں چین اور سکون اور اطمینان ملے گا بلکہ تمہارے پاس بے چین بیٹھ کر اس کے قلب کو بھی سکون ملے گا. اس لیے میرے شیخ فرماتے ہیں گناہ چھوڑنے کا اہتمام کرو,
فرماتے ہیں عبادت چاہے تھوڑی کر لو گناہ سے زیادہ بچو. حضرت نے اس کو ایسے سمجھایا کہ ایک آدمی مرغی کھائے انڈے کھائے سوپ پیے زہر کھاتا رہے ظالم, گٹکا 2100 1100 جی ایم پان پراگ پان نسوار تارا سگریٹ پتہ نہیں کیا کچھ کتنی قسمیں ہیں اور کیا گناؤں, ٹیچر بھی تو ہے اور پھر وہ شیشہ الگ اڑوڑ لگا ہوا, نتیجہ کیا ہوگا, صحت ملے گی جناب. اور فرمایا کہ ایک آدمی چٹنی روٹی کھا لے گناہ سے بچے, فرمایا یہ چہرہ لال اور صحت ملے گی اس کو. اس لیے میرے مرشد فرماتے ہیں تم عبادت تو بڑی بڑی کرو لیکن گناہ سے بچنے کا اہتمام نہ کرو تو تمہیں اس عبادت سے نفع کامل نہیں مل سکے گا. فرمایا چاہے عبادت تھوڑی کر لو, فرض واجب سنت موقع کر لو لیکن گناہ سے بچنے کا اہتمام کرو. فرمایا تم اللہ کی قرب اور تعلق کے اعلیٰ مقام پر پہنچ جاؤ گے. اللہ تعالی ہماری جانوں کو توفیق عطا فرمائے. جو چند گزارشات ان حضرات کی برکت سے پیش کی, اللہ تعالی مجھ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو قلبی سکون اور اطمینان نصیب فرمائے. اب حضرت دعا